سورہ حامیم سجدہ یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کا نام دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک حامیم اور دوسرے سجدہ. مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جو حامیم سے شروع ہوئی اور اس کے اندر ایک مقام پر آیت سجدہ بھی ہے. اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے. شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی کوئی اس کے اندر ابہام نہیں، کوئی گنجلک باتیں نہیں ہیں، کلین اینڈ کلیئر اپنا مدعا بیان کرتی ہے. عربی زبان کا قرآن، قرآن عربین، یہ تو عربی زبان کا قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں اس قرآن کو بھیجا جن کی زبان عربی تھی. اور ہم کس طرح سے اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جب ہم عربی زبان کو سمجھیں گے. اور زبانیں سمجھنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہوتا. ہم میں سے عام طور پر ایک عام درجے کا انسان بھی 3 سے 4 زبانیں آرام سے سیکھ لیتا ہے. ہماری مدر ٹنگ پنجابی تھی، پھر ہم نے اردو سیکھی، پھر ہم نے انگلش سیکھی، اور بہت ساری اور لینگویجز بھی سیکھ لیتا ہے انسان. جہاں جہاں رہتا ہے، جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے، جہاں اسے فائدہ نظر آتا ہے کہ زبان کے سیکھنے میں اس کا فائدہ ہے، وہ زبان کو سیکھ لیتا ہے. ہم اس فائدے کو محسوس کریں، اس قرآن کو سمجھیں. قرآن عربی زبان میں ہم سمجھیں گے تو قرآن دل میں اترے گا. اور جو عربی کے اندر وسعت ہے، جو اس کے اندر معنوں کی دنیا ہے، وہ ہم ترجمے سے وہ فائدہ حاصل کر ہی نہیں سکتے جو خود عربی زبان کے اندر قرآن کو سمجھنے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. جس کام کا ہم ارادہ کر لیں، وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. بس عزم کرنے کی دیر ہے، ارادہ کرنے کی دیر ہے. ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو ہیرے کو پہچانتا ہے، وہی ہیرے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو ہیرے کو نہیں پہچانتا، وہ ہیرے اور پتھر میں فرق نہیں کر سکتا. بشیرًا ونذیرًا، خوشخبری دینے والا اور ڈرا دینے والا. یعنی یہ قرآن کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے ماننے والوں کے لیے بڑی بشارتیں ہیں، اور اس کے نہ ماننے والوں کے لیے بڑے ڈراوے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بشیرًا ونذیرًا کہا، اور قرآن کو بھی بشیرًا ونذیرًا کہا. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو، اسلام کی چکی گھوم رہی ہے، تو جس طرف قرآن کا رخ ہو، ادھر تم بھی گھوم جاؤ. سنو، قرآن اور اقتدار ان قریب دونوں جدا ہو جائیں گے. خبردار، تم قرآن کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑنا. یہ طبرانی کی روایت ہے. اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے والا بنا دے. مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی، اور وہ سن کر نہیں دیتے. کہتے ہیں، جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے. یہ حجاب حائل ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم اور تم، نظریاتی طور پر دونوں میں بڑا فرق ہے. دونوں کے مقصد زندگی جدا، دونوں کے مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ، لائف سٹائل الگ الگ. ایک کا مقصد دنیا کمانا، دوسرے کا مقصد آخرت کمانا. تو حجاب تو ہے نا، رکاوٹ تو ہے نا. یہ دونوں آپس میں گھل مل نہیں سکتے. جس طرح میٹھا پانی اور کھاری پانی ساتھ ساتھ چلتا ہے لیکن گڑبڑ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح اہل ایمان ان لوگوں کے ساتھ گڑبڑ نہیں ہوتے جو اس دعوت سے انکار کرتے ہیں. تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا. مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اسی سے معافی چاہو. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. یہاں ہمیں مشرق کی ایک نئی قسم پتہ چل رہی ہے. قرآن زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مشرک کہتا ہے. زکوٰۃ، ایک اس سے مراد پاکیزگی نفس ہے، اور دوسرا اس سے مراد رقم دینا، جو ایک مقررہ اماؤنٹ ہے، اگر اس پہ سال گزر جائے تو اس میں سے ایک مقررہ مقدار کو اللہ کے رستے میں دینا، یہ زکوٰۃ ہے. تو دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں. اگر اس سے مراد پاکیزگی نفس لی جائے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو پاکیزگی اختیار نہیں کرتے، جو اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتے، جو اپنے اندر سے برائیوں کو نکال کے پھینکتے نہیں ہیں. اور اگر مال کی زکوٰۃ اس کا مطلب لیا جائے، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک کر کے اللہ کا حق مارتے ہیں اور زکوٰۃ نہ دے کے بندوں کا حق مارتے ہیں. اور آخرت کے منکر ہیں رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے، اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی۔ برکتوں سے مراد کیا ہے کہ اس قدر ساز و سامان اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھ دیا کہ مدتوں سے، لاکھوں کروڑوں سالوں سے اس کے اندر سے خزانے نکل رہے ہیں اور دنیا کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام چار دن میں ہو گئے۔ ہم قرآن میں پیچھے پڑھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے چھ دن میں آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا بریک اپ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ تدریج کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اس کائنات کو بنایا، اور اس میں ہر ایک کی طلب و حاجت، جتنے بھی مخلوقات ہیں، لاکھوں کے حساب سے مخلوقات ہیں، پرندے ہیں، آبی جانور ہیں، مویشی ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، چوہے، تتلیاں، مکھیاں، مچھر، کتنی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے، سب کو خوراک دے رہا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ کبھی بھی ان جانوروں نے کبھی یہ سوچا ہو کہ ہم فیملی پلاننگ کر لیں کہ ہماری خوراک کہیں کم نہ ہو جائے، وسائل کم پڑ گئے ہیں، حالانکہ ان جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے جانور بڑے جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں، اور جبکہ انسان کی خوراک اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اس کی خوراک مہیا کرنے میں لگا دیا، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ دو بچے خوشحال گھرانا، بچے زیادہ ہو جائیں تو ان کو ہم رزق فراہم نہیں کر سکیں گے، ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکیں گے، جبکہ اصل کیا ہے، فرما بردار بچے خوشحال گھرانا، بچے دو بھی ہوں اور اگر ان میں سے ایک بھی نافرمان ہو تو وہ گھرانہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ اصل چیز رزق نہیں ہے، اصل چیز ان کی تربیت ہے، رازق اللہ ہے۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وسائل کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کس چیز کا ہے؟ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا۔ 15 سال پرانی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی، جس کے مطابق دنیا کے 500 امیر ترین افراد 416 ملین غریب ترین افراد کی مجموعی آمدنی سے زیادہ ان کی دولت ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اسلام کے نظام رحمت کو نافذ کرنا اور صالح حکومت کا آنا، تاکہ لوگوں کو وسائل ملے، وسائل پر کسی ایک کا قبضہ نہ ہو، اجارہ داری نہ ہو۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ یہ آپ سوچئے، آسمان دھواں تھا، یہ گیسز، جتنے بھی کائنات کے ایلیمنٹس ہیں، سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آسمان اور زمین، اتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوقات، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اگر یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ کی فرما بردار ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اکڑ زیب دیتی ہے؟ ہم کیسے فرما بردار بنیں گے؟ جب اللہ کا کلام سنیں گے، اور اللہ کا کلام کیسے سنیں گے؟ جب ہم اس کے لیے وقت نکالیں گے۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ آپ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت آسمان، صبح کے وقت میں نیلا آسمان، رات کو کالا آسمان، اس کے اوپر سلور تارے ٹانگ دیے۔ اللہ چاہتا تو سیاہ چادر کی صورت میں آسمان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کس طرح سے اسے مزین کیا، خوبصورت بنایا، تاکہ ہماری آنکھوں کو بھلا لگے۔ اور یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے، یعنی یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، یہ ایک پلان پروگرام ہے اللہ کا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں، جیسے عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا، جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ عاد کا یہ حال تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے، کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ سچ یہ ہے کہ یہاں بڑا بننے کا کسی کو حق نہیں ہے، اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جس کو کوئی عہدہ مل جائے، اختیار مل جائے، تو تکبر کرنے لگتا ہے، اور غرور کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کہ غرور اللہ کا عذاب لاتا ہے۔ کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زوراور، ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زوراور ہے، وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ یہاں منحوس دن کا ذکر پڑھ کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے۔ ہم یہاں جو پڑھ رہے ہیں کہ یہ منحوس دن کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، وہی دن جو قوم عاد کے لیے منحوس تھے سیدنا صالح اور مومنوں کے لیے مبارک تھے۔ جو دن فرعون اور اس کے لشکروں کے لیے منحوس تھا وہی دن حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے مبارک تھا۔ یہ منحوس دن سے مراد یہ کہ یہ ان لوگوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے منحوس ثابت ہوا۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا۔ آخر ان کے کرتوتوں کے بدلے ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ اللہ نے نعمتیں بھی دی، راہ راست بھی دکھائی، انہوں نے ٹھکرایا تو بائی چوائس ٹھکرا دیا، تو پھر اللہ کا عذاب بھی ان پہ ٹوٹ پڑا۔ اللہ ہمیں بچنے والا بنا دے، پرہیز کرنے والا بنا دے۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا۔ یہ کیوں روک رکھا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ایک نسل کا اور ایک ایک امت کا حساب ہوتا چلا جائے اور پھر اگلی امت کو حساب کے لیے لایا جائے؟ اللہ سب امتوں کو، سب نسلوں کو اکٹھا کر کے پھر حساب لیں گے۔ اس لیے کہ کوئی انسان جب نیکی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، اس کے اثرات نسل در نسل چلتے ہیں، صدیوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں۔ اور انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ کہ وہ سارے گواہ موجود ہوں، وہ سارے اثرات اور نتائج موجود ہوں، اور پھر مقدمہ قائم کیا جائے، پھر جزا یا سزا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ حساب اس وقت شروع کریں گے جب سب جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب امتوں اور قوموں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لینا۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔ یہ کان، آنکھیں، یہ سکن، یہ ہمارے جاسوس ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے انسانی عذاب بول کر بتائیں گے تو بندہ کہے گا، تمہارے لیے ہلاکت اور دوری ہو، تمہاری ہی خاطر تو میں جھگڑ رہا تھا اور مدافعت کر رہا تھا۔ اسی روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بندہ کہے گا کہ میں اپنے علاوہ کسی کی گواہی نہیں مانوں گا، اور اللہ فرمائیں گے، کیا میں اور میرے فرشتے کرامن کاتبین گواہی کے لیے کافی نہیں؟ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے عذاب کو بولنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو آج میں سوچوں، یہ آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، یہ کان کیا سنتے ہیں، یہ ہاتھ اور پاؤں کیا کرتے ہیں، یہ ایک ایک چیز قیامت کے دن گواہی دے گی۔ حضرت علی نے فرمایا تھا، اگر گناہ کرنا ہی ہے تو ایسی جگہ جاؤ جہاں اللہ نہ دیکھے، اور اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ جہاں بھی جائیں گے ہمارے آزاد تو ہمارے ساتھ جائیں گے۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی، ہمیں اسی خدا نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں خیال نہیں تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی؟ اللہ کرے کہ ہمیں یہ یقین آ جائے تو ہم کبھی تنہائی میں بھی نافرمانی کے کام نہ کریں۔ بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اور نہ صرف یہ کہ انسان کا جسم گواہی دے گا، بلکہ جو جو چیز کسی بھی کام کے کرنے میں استعمال کی وہ بھی بولے گی، وہ بھی گواہی دے گی۔ قرآن اس زمین کے بارے میں کہتا ہے، یوم اذن تحدث اخبارها، جس دن یہ اپنے اوپر ہونے والی خبروں کو بیان کر دے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آنے والا دن انسان کو ندا دیتا ہے کہ میں نیا دن ہوں، اور جو کچھ تو میرے اندر عمل کرے گا قیامت میں میں اس پر گواہی دوں گا، اس لیے تجھے چاہیے کہ میرے ختم ہونے سے پہلے پہلے کوئی نیکی کر لے کہ میں اس کی گواہی دوں، اور اگر میں چلا گیا تو تو مجھے کبھی نہ پائے گا۔ اسی طرح ہر رات ندا دیتی ہے، تو دن اور رات بھی گواہی دیتے ہیں، جسم بھی گواہی دے گا، یہ زمین بھی گواہی دے گی۔ ہم اپنے حق میں گواہیاں تیار کر رہے ہیں اپنے خلاف، یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا کام ہے۔ حضرت حسن بصری اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، ہر آدمی کا رویہ اس گمان کے لحاظ سے متعین ہوتا ہے جو وہ اپنے رب کے متعلق قائم کرتا ہے۔ ایک نیک آدمی کا رویہ اس لیے درست ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں صحیح گمان رکھتا ہے، اور کافر کا، منافق کا رویہ اس لیے غلط ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں غلط گمان کرتا ہے۔ اللہ، تیری ذات کے بارے میں ہمارا گمان بالکل درست ہو، اور اللہ تو ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، رحمت والا معاملہ کرنا۔ اسی حالت میں وہ صبر کرے یا نہ کرے، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ یہ کون سے ساتھی ہیں؟ شیطان۔ شیطان صرف دوست، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ برے ساتھی دیتا ہے، اور پھر جتنے جتنے وہ برائی کی پستیوں میں گرتے چلے جاتے ہیں، اتنے ہی برے سے برے ساتھی ان کو ملتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی اگر یوں کہے کہ فلاں صاحب خود تو بہت اچھے ہیں مگر انہیں ساتھی برے مل گئے، یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اللہ کا قانون ہے، ہر شخص کو ویسا ہی ملتا ہے دوست جیسا وہ خود ہوتا ہے۔ نیک آدمی کے ساتھ اگر برے لوگ لگ بھی جائیں تو وہ زیادہ دیر اس کے ساتھ لگے نہیں رہتے، اور اسی طرح اگر ایک برے آدمی کے ساتھ نیک لوگوں کی رفاقت اتفاقاً ہو بھی جائے تو وہ بھی زیادہ دیر چل نہیں سکتی۔ برا آدمی فطرتاً بروں کو ہی اپنی طرف کھینچتا ہے، اور برے ہی اس کی طرف کھینچتے ہیں، جس طرح غلاظت مکھیوں کو کھینچتی ہے اور مکھیاں غلاظت کو کھینچتی ہیں۔ آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا، یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں، اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ اور یہ ہمیشہ سے لے کے آج تک شیطان کا ہدف اور ٹارگٹ کیا ہے کہ لوگ قرآن نہ سنیں، میں اور آپ قرآن نہ سنیں۔ قرآن جو ہدایت کا سورس ہے، جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، جو انسان کی اصلاح کرتا ہے، شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اس قرآن کو سنیں، اور شیطان کی اٹ موسٹ کوشش کیا ہے کہ ہم قرآن نہ سن لے پائیں، اور اگر سن لے تو سمجھنے نہ پائیں، اور اگر سمجھ لے تو عمل نہ کرنے پائیں، اور اگر عمل کر لے تو دوسروں کو نہ پہنچانے پائیں۔ ہر جگہ وہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، تو جتنی زیادہ وہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، جتنی زیادہ شدت کے ساتھ قرآن نہ سنانے کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے، تو میرا اور آپ کا پھر کیا کام ہو؟ اتنا ہی زیادہ قرآن سے جڑ جائیں، اتنا ہی زیادہ لوگوں کو قرآن سے جوڑنے والے بن جائیں، اتنا ہی زیادہ اس کے پڑھنے پڑھانے کو عام کر دیں، تاکہ شیطان کی چالوں سے ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچا سکیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ بھی ہے کہ ہم قرآن کو جب سنیں تو غور سے اور توجہ سے سنیں، بے دھیانی سے، غافل دل کے ساتھ، ادھر ادھر ٹیکسٹنگ کرتے ہوئے، میسجنگ کرتے ہوئے ہم قرآن کو سن رہے ہیں ساتھ ساتھ، ایسے نہ کریں۔ اسلاف میں سے کسی کا قول ہے کہ جب کسی انسان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس سے غافل اور بے خبر ہو یا کسی اور سے باتیں کر رہا ہو۔ تو اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے، اور اس قرآن کو ہم کانوں کے ذریعے سے اپنے دل میں اتار لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ، یعنی اگر یہ قرآن نہیں سنیں گے تو شیطان صفت انسان کیا ہے، وہ غالب رہیں گے، ان کی اطاعت ہوتی رہے گی، اور اگر ان لوگوں نے قرآن سن لیا تو یہ تمہاری مانیں گے نہیں۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ یہاں آپ ذرا غور کریں کہ جن کو ساری زندگی آئیڈیل بنائے رکھا، جن کے تصور آنکھوں میں سجائے رکھے، جن کے پیچھے چلتے رہے اندھوں کی طرح، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، ان کی وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں، انہیں ہمیں دیں تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے پیس کر رکھ دیں۔ اللہ آج ہماری آنکھیں کھول دے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. کن تم توعدون, مستقل تم سے اس کا وعدہ کیا جاتا رہا ہے. جتنے انبیاء آئے, جتنی کتابیں آئیں, سب یہی وعدہ کرتی رہیں, اور قرآن جب سے ہم نے شروع کیا ہے مسلسل ہم نے یہی وعدے اور یہی بشارتیں, یہی خوشخبریاں ہیں. تو اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے؟ مان جائیں, ڈٹ جائیں. نیکی کرنا مشکل نہیں ہے, نیکی پر ڈٹ جانا مشکل ہے. اور پائیداری ہی کی تو قیمت ہوتی ہے, جتنی جو چیز ڈیوریبل ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. اور ایک نیکی پر اگر انسان جم جائے اللہ 10 نیکیوں کے رستے کھولتا ہے. حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ ممبر پر یہی آیت تلاوت کی اور فرمایا, خدا کی قسم استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے, لومڑیوں کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑتے نہ پھرے. تو بس اس چیز کی ضرورت ہے, دین پر جم جانے کی ضرورت ہے. ایسے نہ ہو کہ غم آئے تو دین پیچھے چلا گیا, خوشی آئی تو دین کو سائڈ پہ کر دیا, بازار گئے تو نماز بھول گئے, تنہائی میں آئے تو اللہ کا خوف نہ رہا, محفل میں گئے تو ان کے رنگ میں رنگ گئے. ہر جگہ ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھے, میں اس کی بندی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر جو ڈٹ جاتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں, انہیں کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کھاؤ. گویا اس رستے میں ڈٹ جانے میں مشکل ہے, پریشانی ہے, اور ہم جانتے ہیں, ہم تو عورتیں اس بات کو زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ جب بچے کی پیدائش ہونی ہوتی ہے درد بڑھتی ہے تو ڈلیوری قریب ہوتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں نہیں درد کم ہے بہت اچھی بات ہے, درد زیادہ ہوگی تو وہ خوشی کا لمحہ قریب آئے گا. تو جتنی تکالیف اور جتنی مشکلات برداشت کریں گے اتنے درجے ملیں گے, اتنی خوشخبریاں اتنی بشارتیں ہیں, اور فرشتے ساتھ دیتے ہیں, دل میں سکینت طاری ہوتی ہے. کبھی انسانوں کی شکل میں فرشتے آ کے حوصلہ بڑھاتے ہیں, کبھی دل میں سکینت بن کے چھاتے ہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر دو جھنڈے ہوتے ہیں, ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک شیطان کے ہاتھ میں. اگر اللہ عز و جل کی رضا والے کام کے لیے انسان نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے, یعنی اس کا ساتھ دیتا ہے, اور اس وقت تک اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے. اور اگر اللہ کی ناراضگی والے کام سے انسان نکلتا ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لے کر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے, اور وہ اس وقت تک اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ واپس نہ آئے, یعنی وہ اسے پکڑے رکھتا ہے اور بہکائے رکھتا ہے. نیکی کے رستے پہ چلے, فرشتے ساتھ دیں گے ان شاء اللہ تعالی. ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی, وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا, اور ہر چیز جس کی تمنا کرو گے تم وہ تمہاری ہوگی. تصور میں لائیں کون کون سی چیز میں تمنا کرتی ہوں, میری خواہش ہے کہ مجھے مل جائے, جو دنیا میں میں نے اس تمنا کو اللہ کی خاطر پیچھے ڈالے رکھا, اپنی خواہشات کو پیچھے کیے رکھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے ملے گی. ہم دنیا میں اچھے سے اچھے سٹور پہ چلے جائیں, بعض اوقات پوچھتے ہیں تو پتا چلتا ہے سٹاک ختم, ہم پیسے دے کر چیز لے رہے ہیں لیکن اویلیبل نہیں ہے. جنت میں ایسے نہیں ہوگا, جنت میں ہر چیز جو مانگیں گے وہ ملے گی. اور یہ کیا ہے؟ نزلا من غفور رحیم. یہ ابتدائی ضیافت ہے, جیسے آپ کے گھر کوئی مہمان آتے ہیں اور آپ مشروب پیش کرتے ہیں تو ابتدائی ضیافت اتنی اعلیٰ ہے, تو سوچیں کہ جب اصل ضیافت ہوگی تو وہ کیسی ہوگی. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا. آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کس طرح سے ترغیب دلا رہے ہیں, حوصلہ دلا رہے ہیں, اور مجھے اور آپ کو اپنا اصل کام یاد دلا رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا اصل کام کیا ہے, نیکی کے رستے پہ جم جائیں اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں. اور کس کی طرف بلانا ہے؟ اپنی طرف نہیں بلانا, اللہ کی طرف بلانا ہے. اور صرف دوسروں کو نہیں بلانا, خود بھی وعامل صالحا, خود بھی نیک عمل کرنا ہے. اور کیا کہنا ہے؟ کہ میں مسلمان ہوں. دنیا کو بتا دیں کہ میں مسلمان ہوں, اعلان کر دیجئے کہ میں مسلمان ہوں. کوئی آپ کو مکس گیدرنگ کی پارٹی کی دعوت دے, جواب دے میں مسلمان ہوں. حرام مال لپک کر سامنے آئے, کہہ دیجئے کہ نہیں میں مسلمان ہوں. برا کلچر اپنے پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بن سور کر دعوت دے، کہہ دیجئے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہی میرے اور آپ کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور یہی ہم مار کھا جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ دنیا کا ساتھ بھی تو دینا پڑتا ہے۔ تو بس دنیا کو بتا دیجئے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم نے اسلام پہ چلنے کا عہد کر لیا ہے، اور ہم اسلام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ہم اسی کام کی طرف آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ یہ تو انبیاء کا مشن ہے، اس سے اچھی بات اور کس کی ہوگی، اور ان کے درجے کتنے بلند ہوں گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، من دعا الی ہدن، جس نے ہدایت کی طرف بلایا، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، اس کے لیے ان لوگوں کے اجروں جیسا اجر ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور یہ ان کے اجروں میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اور جو شخص گمراہی کی کسی بات کی طرف دعوت دے، اس پر ان لوگوں کے گناہوں جیسا گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، اور یہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو بتائیے کہ اس شخص کے درجے کتنے بلند ہوں گے جس نے خود بھی نیکی کی اور لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دی۔ اور اسی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجوں کو پوری امت مل کر بھی نہیں پا سکتی، نہ ہی صحابہ کرام کے بعد آنے والے ان کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ جو نیکی کی طرف بلانے والے بن جائیں، دعوت دینے والے بن جائیں، ان کے اجر بڑھ جائیں گے، ان کے درجے بڑھ جائیں گے۔ تو کیوں نہ آگے بڑھیں، خود بھی نیکی کریں، لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، اور دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا۔ گویا اب یہ بلانے میں، دعوت دینے میں کیا کرنا ہے؟ لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے، لوگ نہیں جانتے، انہیں تو اس کی قدر کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اگنور کریں گے، وہ تمہیں برا بھلا کہیں گے۔ تو کیا کرو، بدی کو نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ اگر لوگوں کو ساتھ جوڑنا ہے تو محبتوں سے جوڑا جائے گا، نفرتوں سے، غصے سے کوئی ساتھ نہیں جڑے گا، کوئی بات نہیں سنے گا۔ یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ شیطان اکساتا ہے، وہ بڑا خیر خواہ اور بڑا ہمارا ہمدرد بن کے آتا ہے اور اشتعال دلاتا ہے کہ فلاں زیادتی تو تم ہرگز برداشت نہ کرو، اور فلاں کی بات کا تو منہ توڑ جواب دو، اور اس حملے کے جواب میں تو تمہیں لڑ جانا چاہیے ورنہ تو تمہیں بزدل سمجھا جائے گا۔ تو بس ایسے کسی بھی موقع پر اگر آپ اپنے اندر اکساہٹ محسوس کریں تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کی چال ہے، یہ شیطان کی اکساہٹ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق خاموشی کے ساتھ اس کی سنتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکراتے رہے۔ آخرکار جناب صدیق کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، اور انہوں نے بھی جواب میں اسے ایک سخت بات کہہ دی، اور ان کی زبان سے وہ بات نکلتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی اٹھ کر آپ کے پیچھے ہو لیے، اور راستے میں عرض کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ شخص مجھے بری باتیں کہتا رہا اور آپ خاموش مسکراتے رہے، مگر جب میں نے اسے جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ فرمایا، جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہا، تمہاری طرف سے اس کو جواب دیتا رہا، مگر جب تم بول پڑے تو فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا، اور میں شیطان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ یعنی یہ شیطان اکساتا ہے، جواب دینے پہ اکساتا ہے، برا بولنے پر اکساتا ہے۔ اور اگر ہم جواب نہ دیں اور ہماری جگہ فرشتے جواب دیں تو کتنا اچھا ہے۔ انہ ہو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہے تو پرواہ نہیں۔ فإن استكبروا فالذین عند ربك یسبحون له باللیل والنہار وهم لا یسأمون، پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے. یہ آیت سجدہ ہے, سجدہ کر لیجئے اور یہاں سوچیں رب کے فرشتوں کی شان دیکھیں, تھکتے نہیں, اللہ کی تسبیح دن رات بیان کرتے ہیں. ہم سورہ ملک پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں, اور ہم تسبیح کرتے کرتے کبھی ادھر ادھر غافل ہو جاتے ہیں, مگر اللہ کے فرشتے مسلسل اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے, پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے, یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں, خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا. کرتے رہو جو کچھ تم چاہو, تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے, یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو. بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے. اگر ہم اس قرآن کو اجمی بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی. کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے, اللہ ہمیں بھی اس کے ذریعے ہدایت اور شفا دے دے. مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے, ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا. اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا, اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. نیت کر لیں, کسی ایک اچھے عمل کی نیت کر لیں اور کسی ایک برا عمل چھوڑنے کی نیت کر لیں. اللہ ہمیں استقامت دے, اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار جب تک زندہ رہیں تیرے دین پر عمل کرتے ہوئے زندہ رہیں, اسلام پر زندہ رہیں, اور جب موت آئے تو پروردگار ایمان کی بہترین حالت میں موت آئے. اپنے پیاروں کو یاد کر لیجئے جو اس دنیا سے گزر گئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. امين يا رب العالمين.